الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعصمني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين سورة حج کی یہ چند آیات ہیں جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہیں آخری رکوع ہے اس کا نصف میں نے تلاوت کیا ابھی ماہ رمضان میں ہم نے پورا قرآن سنا ہے یہاں دورہ ترجمہ قرآن بھی ہوا قرآن اصل میں کتاب ہدایت ہے یہ بات آپ نے بیسیوں دفعہ میری زبان سے سنی بڑی برکت والی کتاب بھی ہے بڑی مقدس کتاب بھی ہے کوئی شک نہیں لیکن اصلا نازل کس لیے ہوئی ہماری رہنمائی کے لیے رہنمائی کون سی جس امتحان میں ہم ڈالے گئے ہیں جو بڑا سخت اور گمبھیر امتحان ہے جس میں ناکامی اتنی ہولناک ہے کہ اس کا تصور بھی انسان کر ہی نہیں سکتا کامیابی ہو جائے تو وہ کامیابی ہے کہ جس کا دنیا میں رہ کر تصور نہیں کر سکتا ہماری سوچ سے بیونڈ اس کے لیے ہمیں رہنمائی چاہیے اور جامع ترین کتاب اللہ نے کتاب ہدایت قرآن نازل کر دی سورہ فاتحہ سے سورۃ الناس تک ٹوٹل رہنمائی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے اس رہنمائی کا خلاصہ بھی قرآن میں کئی کئی مقامات پر دیا ہے ہم نے پورا قرآن سن لیا اب کچھ خلاصے ہیں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں انہی میں سے ایک مقام یہ بھی ہے ایک خلاصے کا ذکر پہلے ہو چکا ہے پچھلے رمضان کے بعد میں نے اسی پر گفتگو کی تھی مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ پورے قرآن کی ہدایت سورۃ العصر کے اندر پوٹینشلی موجود ہے اصل میسج پورے کا پورا موجود ہے ہاں باقی تفصیلات ہیں اس کے 30 پاروں پر پھیلا ہوا یہ قرآن صرف 3 آیات میں اللہ نے اس کا پورا خلاصہ بھی دے دیا اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں آئی ہوگی کہ صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا یہ میں نے آپ کو ایک حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا تھا آپ کے سامنے بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ جب آپس میں ملتے تھے کان رجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرا احدهما على الاخر سورۃ العصر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے آپ کے صحابہ میں سے دو افراد جب بھی کبھی ملاقات کرتے تو جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا دے کہ وہ پوری ہدایت کا خلاصہ موجود ہے وہ کہیں نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جائے اور دنیا ہی ہماری نگاہوں میں نہ کھب جائے ان کا یہ اہتمام ہوتا تھا تو وہ سورۃ العصر ایک بہت جامع اور بہت مختصر خلاصہ یہ سورہ حج کا آخری رکوع بھی قرآنی ہدایت کا ایک خلاصہ ہے دیکھیے مکی سورتوں میں زیادہ گفتگو ایمانیات پر ہے سب سے زیادہ بڑھ کر ایمان باللہ. وہ مشرک تھے شرک کے خلاف اور اللہ کی توحید کے حوالے سے آپ دیکھیں گے طویل صورتیں ہیں جو ایمانیات کے موضوع پر ہیں. مدنی صورتوں میں آ کر اب آپ کو مسلمانوں سے خطاب ملتا ہے کہ مسلمانوں تم نے کرنا کیا ہے, آسمانی ہدایت تمہیں کیا بتاتی ہے, زندگی کیسے گزارنی ہے, نظام کیسا ہوگا, شب و روز کیسے ہوں گے, دینی ذمہ داریاں کیا ہیں جن کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. سورہ انعام مکی سورت ہے, سوا پارے پر محیط ہے, 20 رکوع ہیں اس کے, اس میں ٹوٹلی ایمان کا ذکر ہے. مکی صورتوں میں ہے ہی ایمانیات, اس لیے کہ خطاب کن سے تھا, کفار مکہ سے اولین خطاب, اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ شرک. تو سب سے پہلے انہیں شرک سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لانا ہے, اور جب صاحب ایمان ہو جاؤ تو اب تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں, کس طرح زندگی گزارنی ہے, یہ اس کے بعد کی بحث ہے. پہلے سب سے پہلے ان کا عقیدہ درست کرنا. تو یہ مکی صورتیں ہیں ہی اس میں مشتمل, لیکن بعض جگہوں پر قرآن مجید میں پورا خلاصہ ہدایت کا دے دیا گیا. انہی میں سورہ حج کا آخری رکوع ہے, اور اس کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ سورہ حج مکی ہے یا مدنی, کیونکہ یہاں یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ بھی ہیں, یہ تو مدنی دور میں ہی مسلمانوں کو باقاعدہ ایک امت کے انداز سے خطاب یا ایھا الذین آمنو صرف مدنی صورتوں میں ہے. مکی دور میں جو بھی خطاب جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان سے بھی جو ان کو جو رہنمائی دی جا رہی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے آپ ہی کے ذریعے سے دی جا رہی تھی. یا یہ انداز تھا کہ یا عبادی الذین آمنو, مکی صورتوں میں کئی جگہوں پر وہ مسلمان جو مکہ میں ظلم کی چکی میں پس رہے تھے انہیں کبھی کبھی براہ راست بھی خطاب اگر اللہ نے کیا تو یا عبادی الذین آمنو, اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان رکھتے ہو. لیکن یا ایھا الذین آمنو جو آفیشل خطاب ہے وہ مدنی صورتوں میں ہے, جب مسلمانوں کا ایک مقام بن گیا اور ایک ریاست کا آغاز ہو رہا ہے, ایک نئی ریاست کا, اسلامی ریاست کا. سورہ حج جو ہے یہ اپنے اسلوب کے اعتبار سے ٹوٹلی مکی ہے, اس کے 10 رکوع ہیں, نصف پارے پر مشتمل ہے, چھوٹی سورت نہیں ہے, اور وہی جو مکی صورتوں کے مضامین تھرو آؤٹ وہی چلتے ہیں سوائے اس آخری رکوع کے. چنانچہ اس پر مفسرین کا اختلاف ہے کہ سورہ حج مکی کہیں اس کو قرار دیا جائے یا مدنی قرار دیا جائے, اور ایک رائے اس کے درمیان بھی ہے جس سے مسئلہ حل بھی ہوتا ہے, اور والد محترم ڈاکٹر سار احمد رحمہ اللہ کی بھی رائے تھی کہ یہ آیات ہے بنیادی طور پر مکی صورت, لیکن یہ جو آیات ہیں آخری یہ نازل ہوئی ہیں دوران سفر ہجرت, جب آپ مکے سے تشریف لے جا کر مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے. برزخی آیات ہیں ان کو اس انداز سے کہا جاتا ہے, نہ آپ مکہ میں تھے اور نہ آپ مدینہ میں تھے, اور اسی لیے مسلمانوں کا ایک گروپ وجود میں آ چکا ہے مدینہ میں. ایک تو جہاں سے مہاجرین سب پہنچ گئے ہیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ, اور مدینہ میں اوس اور خزرج ان کی عظیم اکثریت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں آمد سے پہلے ہی ایمان لا چکی ہے, ان کے لیے پیش کی خطاب یا ایھا الذین آمنو آ گیا. اور اصل صورت جو ہے وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے, موضوعات کے اعتبار سے مکی ہے, تو یہ ایک برزخی صورت ہے. چنانچہ اس میں ایک طرف جو مشرکین کو دعوت دی جاتی رہی ہے اس کا خلاصہ بھی موجود ہے اس آخری رکوع میں, اور ایک جو مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے اس کا خلاصہ بھی اسی میں موجود ہے اسی ایک رکوع کے اندر. یہ اس کا خاص معاملہ ہے, ایکسیپشنل معاملہ ہے اس آخری رکوع کا جو سورہ حج کا آخری رکوع ہے. یہ 17 پارے میں ہے, اور جیسے میں نے عرض کیا سورہ حج نصف پارے پر محیط صورت ہے, اور یہ سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھے اس کے 2 رخ تھے. یہ بھی ایک اصولی بات پہلے سمجھ لینی چاہیے, آپ سے پہلے جو بھی رسول یا نبی آیا صرف اپنی قوم کی طرف آیا, چنانچہ قرآن مجید میں سابقہ نبیوں کا رسولوں کا ذکر ہے تو یا قوم یا قوم یا قومی، رسول اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں بس، اور ہر رسول صرف اپنی قوم کے لیے حجت بن کر آیا تھا۔ واحد ہے معاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استثناء ہے، اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر صراحتاً ہے کہ ہم نے آپ کو پوری نوع انسانی کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، باقی ہر رسول صرف اپنی قوم کے لیے تھا۔ تو یہ بہت بڑی ایکسیپشن ہے۔ چنانچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتیں ہیں اس اعتبار سے۔ سب سے پہلی بعثت ہر رسول کی طرح اپنی قوم کی طرف، وہ قوم کون سی ہیں؟ وہ مشرکین عرب ہیں، انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک اصول بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا وہ اس اپنی قوم کی زبان ہی بولتا ہوا آیا تاکہ ہدایت ان پر پوری طرح واضح ہو سکے۔ تو آپ کی اولین بعثت کس کی طرف تھی؟ اہل عرب کی طرف، لہذا عربی میں قرآن نازل ہوا۔ تورات کی زبان عربی نہیں تھی، وہ ہیبرو لینگویج ہے۔ انجیل کی زبان عربی نہیں تھی، وہ کچھ سوریانی اور زبان تھی اس زمانے کی۔ تو چونکہ آپ کی اولین بعثت عربوں کی طرف ہے، لہذا قرآن کا نزول بھی عربی زبان میں ہوا، ورنہ اللہ تعالی زبان سے مبرہ ہے، اس نے اپنا پیغام عربی میں بنا کر جو ہے وہ بھیجا۔ لیکن دوسری طرف آپ کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے بھی ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا، لہذا آپ کا خطاب پوری نوع انسانی کے ہر ہر فرد سے بھی ہے۔ تو ایک ہے بعثت خصوصی، خصوصی بعثت اہل عرب کے لیے، اور ایک ہے بعثت عمومی، وہ پوری نوع انسانی کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے لیے۔ چنانچہ بعثت خصوصی جو ہے اہل عرب، ان کا مسئلہ کیا تھا؟ وہ مشرک تھے، بت پرست تھے۔ تھے تو حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد، لیکن 2500 سال سے ان کے ہاں کوئی نبی اور رسول آیا ہی نہیں تھا، آسمانی ہدایت سے محروم تھے۔ بدترین شرک جو ہے ان کے ہاں وہ رواج پا چکا تھا، بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ تو اصل سب سے پہلے خطاب ان سے، اور پھر جنرلائز انداز میں مسلمانوں سے خطاب ہے، اور وہ پھر پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ اس رکوع کے پہلے حصے میں جو مشرکین عرب سے خطاب ہے اس کا خلاصہ ہے، چنانچہ فرمایا یا ایوہ الناس، اے لوگو، اور اولین مخاطب کون ہے سامنے؟ مشرک اہل مکہ۔ ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے ذرا توجہ سے غور سے سننا۔ اور یہاں بھی قرآن کا ایک اعجاز سامنے آتا ہے، اتنا سادہ انداز ہے جو اصل ہدایت ہے، اتنے سادہ لفظوں میں واضح ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور ایک عام آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں انٹلیکچوئلز میں سے نہیں ہے، سادہ دیہاتی، وہاں کا بدو، وہ بھی اصل میسج کو اخذ کر سکتا ہے، انداز ایسا ہے۔ اور دوسری طرف اسی قرآن مجید میں کائنات سے متعلق، ابدی زندگی سے متعلق، روحانی معاملات سے متعلق بڑی گہری رہنمائی بھی موجود ہے، اور اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ لیکن اصل جو ہدایت ہے، جو ہر شخص کی ضرورت ہے، وہ بہت سادہ انداز میں ہے۔ دیکھیے، اصل ہدایت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا قبلہ درست ہو جائے اور ہم اس رستے پر چل کر کامیاب ہو جائیں جس امتحان میں ہمیں ڈالا گیا ہے۔ ایک ہدایت ہوتا ہی ہے کہ جو انٹلیکچوئل کے ذہن میں مختلف سوالات کائنات کے کی تخلیق سے متعلق، اس کی حقیقت سے متعلق، روح کی حقیقت کیا ہے، اصل اب وہ ایک انٹلیکچوئل جو اہم ترین سوالات ہوتے ہیں، جن کی تلاش میں، جن کے جوابات کی تلاش میں فلاسفہ جو ہیں وہ ساری ساری زندگی سوچ و وچار میں گزار دیتے تھے، وہ بھی انسان کی ضرورت ہے، لیکن وہ خاص لوگوں کی ہے۔ ان کی رہنمائی کا بھی پورا سامان قرآن میں موجود ہے، لیکن وہ مخفی طور پر ہے، غور و فکر کریں گے تو وہاں سے کھلے گا۔ سرفیس پہ قرآن مجید اتنا سادہ ہے عام ہدایت کے حوالے سے،
عام بدو بھی جو بالکل ان پڑھ ہے، دیہاتی ہے، قرآن کی اصل ہدایت کو سمجھنے میں اسے کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے، وہ نصیحت جس کی ضرورت اسے اس امتحان کے حوالے سے ہے جس میں اسے ڈالا گیا ہے، بہت آسان بنا دیا قرآن کو. تو ہے کوئی جو اس سے فائدہ اٹھائے؟ چنانچہ مجھے والد محترمی کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ ایک اعتبار سے قرآن مجید دنیا کی آسان ترین کتاب ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس کا پیغام بالکل واضح ہے. اور دوسرے اعتبار سے یہی قرآن مشکل ترین ہے. تذکر اور تدبر دو لیول قرآن میں بیان کیے گئے. ایک ہے کہ قرآن کو پڑھ کر جو اصل رہنمائی جس کی مجھے ضرورت ہے اپنی اخروی کامیابی کے حوالے سے، وہ مجھ پر واضح ہوتی جائے، وہ اصل مسئلہ ہے میرا، اس اعتبار سے آسان ترین. لیکن علمی گتھیاں جو اس میں سلجھائی گئی ہیں اور جو مباحث اس کے اندر بین السطور کے اندر موجود ہیں، وہ تو ایسا سمندر ہے کہ جس میں آپ غوطہ زنی کرتے رہیں، اس کی کوئی تہ ہی نہیں ہے. وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے. علماء ساری زندگی بھی اس پر جو ہے وہ اس کی تفسیر کے اندر اپنا مغز کھپاتے رہیں، اپنی زندگی لگاتے رہیں، تب بھی انہیں احساس ہوگا کہ نہیں، ابھی تو ہم بالکل ابتدا میں یہ کہیں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا. تو یہ بھی اعجاز قرآنی میں سے، قرآن چونکہ اللہ کا معجزہ ہے اور اس کے معجزہ ہونے کے بہت سے ڈائمینشن ہیں، جہات ہیں، جس میں سے ایک بہت بڑا معجزہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم ہی نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اب قیامت تک کے لیے یہی کتاب ہدایت ہے. اور آج دنیا مانتی ہے کہ وہی قرآن ہمارے پاس ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا تھا، شوشے کا فرق بھی نہیں ہے، جبکہ بقیہ سابقہ ساری کتابیں تحریف شدہ ہیں، ہسٹوریکلی ثابت ہی نہیں ہو رہی، قطعا نہیں ہے، اور یہ پوری ہسٹری کے لائم لائٹ میں ہے. تو چنانچہ یہ ہے قرآن کا اعجاز، اور اس میں یہ دونوں پہلو ہیں. چنانچہ عام لینگویج اتنی سادہ ہے، ابھی آپ دیکھیں گے کہ عام بدو بھی اصل میسج کو اخذ کر رہا ہے، لیکن بیچ میں ہدایت کے ایسے ایسے اشارات ہیں کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی. فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا توجہ سے سننا. اور یہاں لوگوں سے مراد ہیں مشرکین عرب جو مکے میں آپ کے سامنے تھے، جن کی طرف آپ دعوت دے رہے تھے. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جس کو رب سمجھتا ہے پھر اسی سے دعا کرتا ہے میرا یہ میرا کام کر دے اور میری یہ دعا پوری ہو جائے، نہ نذرانے دیے جا رہے ہیں، چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، جن سے تم دعا کرتے ہو، جن کو تم پوچھتے ہو. ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر یہ جو بت ہیں، لن یخلقوا ذبابا، ذرا غور تو کرو، یہ تو ایک مکھی تک کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے. وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، چاہے یہ 360 بت سارے کے سارے مل کر زور لگا لیں. اب یہ بات ایسی ہے کہ اتنی واضح ہے کہ میسج بہت کلیئر، ہر بدو سمجھ رہا ہے بات کو، اور آگے اس کو اور آگے منطقی انجام تک پہنچایا اسی بات کو. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، اگر مکھی ان میں سے ان کے سامنے جو حلبے مانڈے تم رکھتے ہو اور مکھی آ کے بیٹھتی ہے اور اس میں سے اپنا حصہ نکال کے لے جاتی ہے، تو اگر مکھی ان سے ان کا حق چھین لے جو تم نے ان کے لیے رزق رکھا ہے، وہ مکھی اس میں سے کچھ لے جائے، لا یستنقذوہ من، تم اس مکھی سے وہ بھی واپس حاصل نہیں کر سکتے، اور نہ وہ اپنے اس پر قادر ہیں کہ مکھی سے اپنا حق لے سکیں. بلکہ یہاں پر یہی کہا کہ وہ بت جن کو تم پوچھتے ہو وہ اپنا حق مکھی سے بھی نہیں لے سکتے. اب یہ ساری چیزیں ان کے مشاہدے کی ہیں اور کوئی اس کو ڈینائی کر ہی نہیں سکتا. اتنا سادہ انداز، دل نشین انداز میسج ڈائریکٹ پہنچ رہا. ضعف الطالب والمطلوب. اب اس پر جو تبصرہ ہے قرآن کا وہ ہے جس میں حکمت کے سمندر موجزن ہیں. انتہائی ضعیف اور لاچار اور بے کس ہے طالب بھی اور مطلوب بھی. طالب کون ہے؟ جو دعائیں مانگ رہا ہے, یعنی اس کی بے چارگی, اس کی آپ کہیے کہ اس کی ذہنی پستی کا کوئی عالم ہے, ان ہستیوں سے مانگ رہا ہے کہ جو کچھ بھی کرنے پر قادر نہیں ہے, اور مکھی بھی ان سے ان کا حق چھین کر لے جائے تو وہ واپس بھی نہیں لے سکتے, اتنے بے بس ہیں, انہیں مشکل کچھ ہے سمجھ کے ان کو پکارتے ہو. انتہائی ضعیف, ناتواں اور جاہل ہے وہ کہ جو طالب ہے, جو ان سے دعائیں کر رہا ہے. والمطلوب, اور جس کو راضی کرنے کے لیے ان کے آگے سجدے کیے جا رہے ہیں, وہ بھی انتہائی بے کس اور لاچار ہیں, وہ بت کچھ بھی کرنے پر قادر نہیں ہے. ضعف الطالب والمطلوب. اب پورا میسج جو ہے وہ کنوے ہو گیا, لیکن ضعف الطالب والمطلوب کے اندر اب یہ الفاظ تو چند ہی ہیں, لیکن اس کو بعض لوگوں نے کھولا, ڈاکٹر رفیع الدین نے اس کو موضوع بنایا, وہ اقبال, علامہ اقبال کے ہی گویا کہ فکر کو آگے بڑھانے والی ایک شخصیت تھی, اور انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا. جیسے علامہ اقبال نے جو تصور خودی کا دیا ہے, جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے یہ خودی کا تصور کہاں سے لیا, سب ان کے پوچھنے والے کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ کہیں گے کہ نیٹشے سے لیا ہے یا کوئی ویسٹرن فلسفی کا حوالہ دیں گے کہ وہاں سے مجھے یہ روشنی ملی ہے. فرمایا نہیں, قرآن مجید لاؤ, 28 پارہ کھولو, فلا آیت دیکھو, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا جنہوں نے جب اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی معرفت سے بھی بیگانہ کر دیا ہے, اپنے آپ سے بھی بھلا دیا ہے. اللہ نے انہیں بنایا تھا اشرف المخلوقات, اور وہ اب اپنے آپ کو ایکویٹ کہاں کر رہے ہیں؟ بندروں کے ساتھ, اور اپنے لیے رہنمائی بھی حیوانات سے لے رہے ہیں. تو یہ ہے فلسفہ خودی, اپنی خودی پہچان. وہ غافل افغان, تو انسان کو اللہ نے کس مقام پر رکھا ہے؟ یہ تو فلسفہ خودی میں نے اس آیت سے لیا ہے. اب عام آدمی اس آیت کو پڑھے گا, ایک سطحی سا مفہوم آ جائے گا. علامہ اقبال نے اسی میں سے فلسفہ خودی کو برآمد کیا. وہ خود کہا کرتے تھے نا, آخری دور میں ان کے جو قریب رہنے والے لوگ تھے وہ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ کوئی اور کتاب ان کے سرحانے نہیں ہوتی تھی سوائے قرآن, کہ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. تو اسی طریقے سے یہ دو الفاظ, ضعف الطالب والمطلوب, انتہائی لاچار اور ضعیف اور گھٹیا ہے طالب بھی, اور وہ بھی جس کو چاہا جا رہا ہے. تو اسی پر, اسی کو جب ڈیولپ کیا, ایک اس کی تشریح کی ہے, تو اس میں سے بہت ہی خوبصورت باتیں سامنے آتی ہیں. انسان کا جو آئیڈیل ہے, جو اپنا ہر شخص کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے, مقصد حیات کوئی نہ کوئی وہ معین کرتا ہے, شعوری یا غیر شعوری طور پر. بہرحال انسان کو اللہ نے شعور عطا کیا ہے, حیوانات میں اور انسانوں میں اصل فرق یہ ہے, بہت بڑا فرق. اور ہم میں سے اکثر لوگ بالکل بے شعوری کے انداز میں, لیکن اپنا ایک مقصد حیات بنائے ہوئے ہیں. آج پوری دنیا کا ایک مقصد حیات ہے کہ اس دنیا میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کامیابیاں اور پلیئرز ملیں, یہاں کی سہولتیں, آسائشیں, ان سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. ایک یہ لیول ہے. ان کی ساری بھاگ دوڑ کا رخ جو ہے وہ اسی طرف ہے. کچھ وہ ہیں کہ بھائی رب ہم سے راضی ہو جائے, زمین آسمان کا فرق. جتنا آپ کا مقصود آئیڈیل نیچا ہوگا, اتنی ہی انسان کی شخصیت بھی پست ہوگی, پست ذہنیت. جو شخص دنیا ہی کو اپنا متوع و مقصود بنا رہا ہے, اور اپنی جو یوں کہنا چاہیے کہ حیوانی خواہشات ہی کے پیچھے دوڑ رہا ہے, وہ شخص کیا ہوگا اس کا کردار, اس کی ذہنیت؟ بے مروت انسان, بے رحم انسان, دولت کا پجاری, جسے قرآن کہتا ہے فرائیت من اتخذ الہہ ہوا اے نبی آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اب اس کو صحابہ بھی پریشان ہوئے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ مایا کہ اس کے لیے اصل مقدم شے یہ ہے کہ میری نفسانی خواہشات پوری ہوں، بس اس نے معبود کا درجہ دے رکھا ہے اپنی خواہشات نفس کو۔ ایسا شخص انتہائی بے رحم، کٹھور دل، پس ذہنیت، اپنا ذاتی مفاد، قومی مفاد گیا بھاڑ میں، ملکی مفاد گیا بھاڑ میں، اسلامی مفاد گیا بھاڑ میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، ہمارے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کا الہ کون ہے؟ تو جتنا پست کسی کا جو ہے وہ آئیڈیل ہوگا، اتنی ہی پست اس کی شخصیت ہوگی اور گھٹیا ہوگی، اور جتنا آئیڈیل بلند ہوتا جائے گا اس کی شخصیت میں ترفع ہوگا، اس میں خوبیاں آئیں گی۔ اب ایک وہ شخص ہے جس کی میں نے مثال دے دی، اور جو آج عظیم انسانوں کی اکثریت اسی پر مشتمل ہے، خواہشات نفس ہی کا غلام ہے الا ماشاءاللہ۔ لیکن اس سے بڑھ کر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انسانیت کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، خدمت خلق کے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے اپنا ایک ٹارگٹ بنایا ہے۔ آپ دیکھیں گے کیریکٹر وائز، اخلاق وائز وہ ایک لیول اونچا ہے، یہ شخصیت اب اس کے مقابلے میں بہت بہتر۔ کچھ کسی آئیڈیالوجی کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، آپ اصل تو اسلام کے لیے جدوجہد ہونی چاہیے، لیکن بہرحال ہم تو اسلام سے بہت دور ہیں، لیکن ایک آئیڈیالوجی کو کچھ لوگوں نے قبول کیا تھا جب مارکس نے اور اس کے ساتھیوں نے وہ نظام پیش کیا کہ انسانوں کے اوپر جو جبر ہوتا ہے اور مزدوروں پر اور کسانوں پر، اس کا حل یہ ہے، اور انسانوں کو اس جبر سے نکالنے کے لیے اشتراکیت کا نظام آنا چاہیے۔ اس اشتراکیت کے نظام، ان کے ذہن میں کیا تھا؟ انسانیت کی بہبود۔ اس لیے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے، ساری دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، باقی یہ لوگ بیسک نیسیسٹی سے بھی محروم، اور جائیں وہ بھاڑ میں، ان کے بچے بیمار ہوتے ہیں ہوتے رہیں، ان کے لیے کوئی علاج نہ ہو فاقے کرتے رہیں، ہمارے کھتے بھرنے چاہیے۔ یہ نظام ہے سرمایہ داری نظام، سودی نظام کا اصل حاصل یہ۔ تو چنانچہ اس نظام کو ختم کر کے انسانوں کو عدل و انصاف کسی طرح ملے، معاشی یہ ناہمواری ختم ہو، اب ایک بلندتر، اب وہ انہوں نے اس کے لیے، اس نے اپنے اس مقصد کے لیے قربانیاں دی ہیں، پھانسی کے پھندوں کو چوم کے گلے میں ڈالا ہے۔ یہ ایک لیول اور اونچا ہوا، اور سب سے اونچا لیول کیا ہے کہ منزل ما کبریاست، رب کی رضا، جو رب کو پسند ہے وہ میں نے کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، یہ ٹاپ ہے، اور اس کی ٹاپ جو ہے وہ پوری نو انسانی میں بلکہ پوری مخلوقات میں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بارکاہ ہے۔ اللہم فی الرفیق الاعلی، آخری الفاظ کیا تھے؟ اور یہ احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار بھی دیا گیا تھا کہ آپ ابھی چاہیں تو ابھی اور اسی دنیا میں آپ کا قیام اور بڑھایا جائے۔ پھر رفیق الاعلی، بس اس رفیق الاعلی کی طرف مراجعت یہ مقصود ہے، اور کچھ نہیں۔ تو یہ ہے جو اللہ کو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو سچے اہل ایمان ہیں وہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے رکھتے ہیں، اور پھر آپ ان کی شخصیت میں جھلک دیکھیں گے، وہی اوصاف، رحم دلی، محبت، بھائی چارہ، دوسروں کے حقوق ادا کرنا، دوسروں کی خبرگیری کرنا، یہ سارے اچھے اوصاف ایسے لوگوں میں جمع ہو جائیں۔ تو ضعف الطالب والمطلوب، اگر مطلوب ہی انتہائی گھٹیا ہے تو پھر طالب کا کیا کہنا، جس نے اپنی خواہش نفس ہی کو معبود بنا لیا۔ اور اسی طرح ایک اور بھی حدیث میں الفاظ ہیں کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے درہم و دینار کا بندہ جو بنا ہوا ہے، تعیش عبد الدیناری و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، یعنی دولت ہی کو مقصود بنا رکھا ہے۔ ایک نفسانی خواہشات کو مقصود بنانے والے ہیں، ایک دولت کو مقصود بنانے والے ہیں، اور دولت کو جو مقصود بناتے ہیں وہ بعض بالعموم بڑے کنجوس بھی ہوتے ہیں، ان کی بس دل کی کلی کھلتی ہے کہ ہاں اتنا اور ہو گیا اور اتنا بیلنس اور بڑھ گیا، اور ان میں سے اکثر کا تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیسک نیسیسٹیز کو بھی پورا کرنے کے لیے ناپ تول کے ہی دے رہے ہیں، لیکن کھتے بھرے ہوئے ہوں، اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے۔ یہ پست ذہنیت ہے، کسی نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے، کسی نے دولت کو معبود بنا رکھا ہے، اور کوئی ہے جو واقعی اللہ کا بندہ ہے۔ زمین آسمان کا فرق، ضعف الطالب والمطلوب۔ تو تم نے اگر ان بے بس بالکل بے اختیار بت جو مکھی سے اپنا حصہ بھی اور اپنا حق بھی نہ لے سکے، اگر ان کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے تو تمہاری اپنی ذہنیت پستی کا کیا عالم ہے؟ ما قدر اللہ حق قدری، وہ اندازہ نہیں کر پائے اللہ کا جیسے کہ اندازہ کرنے کا حق تھا۔ رسول آ کر بتاتے رہے ہیں، نبی آ کر بتاتے رہے ہیں، لیکن انسان کی ایک کمزوری یہ رہی ہے کہ اگر وہ آسمانی ہدایت سے کٹ جاتا ہے تو اللہ کا بھی اگر کوئی تصور اس کے ذہن میں آتا بھی ہے، اور یقیناً اللہ کا ایک تصور ہمارے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروا رکھا ہے، الست بربکم قالوا بلا، عہد الست کی شکل میں انسان کی فطرت جانتی ہے، لیکن وہ جب آسمانی وحی کی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جیسے کوئی بڑا بادشاہ ہوتا ہے ایسا ہی کوئی بڑا بادشاہ ہے، بادشاہ کے حواری بھی ہوتے ہیں، اس کے دربان بھی ہوتے ہیں، اس کے کچھ منہ چڑے لوگ بھی ہوتے ہیں جس کی بات بادشاہ ٹال نہیں سکتا، تو پھر کچھ ایسے لوگ کے جو بڑے ہوشیار چالاک ہوتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں لوگوں کو، وہ کہتے ہیں کہ ہماری مٹھی گرم کرو تو تمہاری بات وہاں تک پہنچے گی، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ تو شہنشاہ اعلیٰ ہے، اس تک رسائی کون حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے تو کئی ذریعے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ اب اس طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ ٹریپ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ شرک کے اندر آ جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو مشرکانہ بتوں کو جو پوچھتے تھے تو ظاہر بات ہے کہ ان کو یہ تو نہیں سمجھتے تھے کہ یہ بت ہی جو ہے انہوں نے کائنات بنائی ہے، نہیں، اتنے بے وقوف اتنے پاگل تو کوئی نہیں تھے، ہمارے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے بت تراشے ہیں، وہ خالق کائنات کیسے ہو سکتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہے، یہ ہم نے بت بنا رکھے ہیں، اصل میں فرشتوں کا ایک تصور تھا اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے وہ، اور ہم نے ان کے نام پر یہ بت بنائے ہیں اور وہ پھر ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے ہاں، ہم اللہ کے ہاں جو ہے ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے حوالے سے سفارش وہ کریں گے، لہذا ہم تو ان کو اس لیے پوچھتے ہیں۔ یہ ہے وہ تصور کہ اللہ کا وہ اندازہ نہیں کر سکے جس کا حق تھا، کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ماورا ہے، وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، وہ خود دیکھ رہا ہے، پورا کائنات کا نظام اس کے کنٹرول میں ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، کل اختیار کا مالک وہ ہے، اور اس نے اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ یہ ہے توحید۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہی شرک کی مختلف قسمیں مسلمانوں کے اندر بھی آ جاتی ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، سورہ یوسف میں فرمایا آخری حصے میں، اللہ پر ایمان لانے والوں میں سے بھی اکثر بہت زیادہ لوگ وہ ہیں جو ساتھ ہی شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں، مانتے بھی ہیں اللہ کو لیکن اللہ کو اس انداز سے نہیں مانتے جیسے کہ رسولوں نے متعارف کروایا، جو اصل حقیقت ہے، اپنا تصور خدا خود گھڑ رکھا ہے، اور وہ ایک بڑے بادشاہ کے جس انداز سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو راضی کرنے کے لیے ہمیں یہ کچھ کرنا ہوگا، اس کے جو بڑے چہیتے ہیں ان کو خوش کر دو تو بس پھر سارا کام بن جائے گا۔ یہ ہے وہ دھندا چلتا ہے کہ وہ اللہ کی عظمت کا اور اس کی قدرت کا اندازہ ہی نہیں کر سکے، لہذا شرک کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ خود قوی ہے اور خود غالب ہے ہر شے کے اوپر، بادشاہ بڑے سے بڑا بھی ہو تو اگر اس کی فوج اس کو چھوڑ جائے تو وہ کیا ہے، وہ تو ایک عام انسان ہے، اس کے پاس تو کوئی قوت نہیں ہے، اس کی جسمانی قوت بھی ایک عام انسان کے برابر ہی ہے. تو اللہ کو بھی انہوں نے اسی انداز کا ایک بادشاہ سمجھا ہوا ہے. ان اللہ لقوی عزیز, وہ خود قوی ہے اور خود غالب ہے تمام معاملات کے اوپر. تو چنانچہ یہ ہے توحید کا میسج جو یہاں پر دیا گیا. ساتھ ہی مشرکین کے لیے دوسرا پیغام کیا ہے, اصل تو اللہ کی توحید کو ماننا. پھر ایمانیات میں دوسرا بہت اہم ایمان, ایمان پھر رسالت ہے, رسولوں پر ایمان. اللہ نے انسانوں تک پہنچانے کے لیے ایک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایک سلسلہ بنایا ہے. چنانچہ فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے بھی چن لیتا ہے لوگوں کو اپنا پیغام دینے کے لیے, پہنچانے کے لیے, اور فرشتوں میں سے بھی. اللہ تعالیٰ براہ راست کسی بھی بشر سے کلام نہیں کرتا یا اس پر وحی نازل نہیں کرتا. کلام کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, لیکن جو ہدایت کا سلسلہ اس نے جاری کیا ہے اس میں ایک رسول بشر ہے اور ایک رسول ملک ہے. اللہ کی طرف سے وہ پیغام رسول ملک, اور وہ ہمیشہ حضرت جبرائیل رہے ہیں, یہ ڈیوٹی انہی کی رہی ہے. ہر دور میں جس کو اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے پسند کر لیتے ہیں یا رسالت کے لیے, حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام لاتے ہیں, اس تک وہ پہنچاتے ہیں. اور وہ رسول جو رسول بشر ہے, اب اس تک میسج پہنچ گیا, اب اس کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو بتائے. یہ ہے سلسلہ ہدایت. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ, انسان کا یہ معاملہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس کے اوپر جو ہے وحی کرے اور اس پر کلام کرے. اور ہدایت کا جو ہے سورہ آل عمران میں بھی ہے, وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اللہ کا جو ہے یہ دستور نہیں ہے کہ وہ ہر شخص کو غیب پر مطلع کرے اور ہر شخص کو الگ الگ وحی بھیجے. نہیں, اس نے فرشتوں میں سے اپنا ایک نمائندہ چنا ہے, اور پھر ہر دور میں اپنا کوئی نمائندہ دنیا میں انسان کو مقرر کیا, وہ فرشتہ وہ پیغام انسان تک لاتا ہے, اور وہ انسان پیغام پھر اپنی قوم تک پہنچاتا ہے. یہ ہے رسالت. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, یہاں صرف اشارہ کروں کیونکہ یہ پورا رکوع ہم انشاءاللہ پڑھیں گے بقیہ بعد میں. اگلے حصے میں جو مسلمانوں سے خطاب ہے وہاں فرمایا ہوجتباکم, اے مسلمانوں اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اب اس کام کے لیے جس کے لیے رسول بھیجے جاتے تھے. اب ختم نبوت کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. اللہ کا پیغام نو انسانی کو پہنچانا اب کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اس امت کے ذمہ تھا. اس کام کے لیے اس امت کو منتخب کر لیا گیا ہے, جیسا رسول کو منتخب کرتا تھا اللہ, اس رسالت کے لیے پوری امت کو اب منتخب کر لیا. وجتباکم, وہی لفظ جو رسولوں کے لیے آیا وہی اس امت کے لیے آیا. ایک اور جگہ فرمایا کن تم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو لیکن تمہیں امت بنایا گیا دوسرے لوگوں کے لیے. وہ پیغام رسالت تم نے پہنچانا ہے تمام لوگوں کو, نو انسانی کی, ایک ایک فرد کو. تو یہ مضمون بعد میں اس کی وضاحت ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ سلسلہ ہے, سلسلہ ہدایت, ایک رسول بشر, ایک رسول ملک, اور دوسرا رسول بشر. ہر دور میں کسی رسول کو منتخب کیا گیا, آخری نبی اور آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ سمیع بصیر, اللہ تعالیٰ سننے والا ہے دیکھنے والا, یعنی اس رسالت پر بھی ایمان لانا ہوگا. اللہ ہی نے یہ نظام وضع کیا ہے, اللہ کے اس نظام کو قبول کر کر اس ہدایت پر عمل کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تیسرا ایمان جو اہم ترین ہے وہ ایمان بالآخرت ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور, جانتا ہے جو کچھ تمہارے سامنے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے, جو کچھ بھی تم کرتے ہو, کچھ چیزیں ظاہراً کرتے ہو, کچھ چھپا کر کرتے ہو, اللہ سب سے باخبر ہے. اور اس نے پورا نظام وضع کر رکھا ہے کرامن کاتبین بھی بٹھا رکھے ہیں تاکہ ثبوت رہے کہ یہ سب کچھ تم نے کیا دھرا ہے، ایک ایک چیز ریکارڈڈ ہے۔ اور یہ سارا نظام کیوں ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات بالآخر اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ ایک دن اللہ کے حضور حاضری ہونی ہے، قیامت کا دن آنا ہے۔ تمہاری حیات کل یہ نہیں ہے کہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے اور فلاں کو انتقال فرما گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نو، یہ تو امتحانی وقفہ تھا، اصل زندگی تو وہ ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات بالآخر اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ گویا یہ ہے اصل دعوت جو پوری نوع انسانی کے لیے ہے، ایمان لاؤ اللہ پر اس کی توحید کے ساتھ، رسالت پر ایمان لاؤ اور آخرت پر، یہ ہیں بنیادی تین ایمانیات۔ جو شخص ان کو مان لے اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے قیامت تک، اب یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانے، آخرت پر ایمان ہو، اب یہ شخص مسلمان ہے۔ اور یہ ہے، یہ دعوت تھی مشرکین کے لیے۔ اب اس کے بعد مسلمانوں نے کیا کرنا ہے؟ اگلی دو آیات میں بقیہ رکوع کے اندر مسلمان ہو کر تم نے کیا کرنا ہے وہ آگے بتایا گیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اس کا مطالعہ اگلی مرتبہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی اس ہدایت سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چند منٹ لوں گا حالات حاضرہ کے حوالے سے۔ صورتحال بہرحال آپ بھی کہیں گے کہ ہر مرتبہ حالات کا مرثیہ کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے گرد گھیرا اب تنگ ہو رہا ہے، تنگ سے تنگ ہو رہا ہے۔ ہم تو اپنے اندر ہی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن پوری دنیا کو ہماری بڑی فکر ہے، بہت فکر ہے۔ اور تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، آسمان امریکہ ہو یا وہ ہو تل ابیب ہو، یہ سب جو ہیں وہ اس وقت ان کا فرسٹ جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان۔ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کی وزٹ کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ اسرائیل پہنچ گئے ہیں۔ اسرائیل کون ہے؟ یہودیوں کی ریاست۔ اور یہودی کون ہیں؟ جو کبھی اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے تھے اور ان کے اندر بے شمار رسول آئے، لیکن قرآن نے صاف کہہ دیا مسلمانوں تمہارے سب سے بڑے دشمن یہی ہیں۔ دو کا ذکر کیا ہے بڑے دشمن، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ مسلمانوں تم اپنی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت پاؤ گے یہود کو اور مشرکین کو۔ اب دیکھیے گٹھ جوڑ کیسا ہو رہا ہے، اور موضوع بھی پاکستانی ہے۔ پہنچ گیا مودی وہاں پر اور یہ فرسٹ ٹائم گیا ہے، اور ذرائع امریکہ میں تمام مستند ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ بھارتی وزیر اعظم کا وقت اور ساری توانائیاں پاکستان کے بارے میں امریکہ کو گمراہ کرنے میں صرف ہوئی تھی جب امریکہ گئے ہیں تو۔ اور یہ بھی قرآن نے کہہ دیا تھا جو پیشن گوئی پوری ہو گئی ہے کہ یہود و نصارہ ایک وقت میں آ کر ایک ہی ہو جائیں گے، اب ٹوٹلی وہ ون ہیں، ون ٹو ان ون۔ تو وہ صورتحال ہے اس وقت۔ تل ابیب میں مودی صاحب کا بڑا شاندار استقبال، بلکہ والہانہ استقبال کیا گیا، اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے یہ تاریخی جملہ کہا کہ ہم آپ کا 70 سال سے انتظار کر رہے تھے۔ سارا بیک گراؤنڈ میں پاکستان کا مسئلہ ہے، نتھنگ ایلس۔ اور یہ بھی آپ کو شاید یاد ہو کہ 67 کی وار جب جیتی تھی اسرائیل نے، اس وقت اسرائیلی وزیر اعظم بن گوریان نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ ہمیں اصل خطرہ عرب دنیا سے نہیں ہے، پاکستان سے ہے۔ یہ بات 67 کی ہے۔ اسرائیل کی نگاہوں میں سب سے زیادہ چپتا ہے، یہ کانٹا ہے پاکستان، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اسلام کے نام پر بنا تھا، پوٹینشیل سب خطرہ اس کو اسی سے ہے، اس ملک سے۔ اور اب ایٹمی قوت بھی بن گیا، تو اب تو ان کا جو بھی اندیشے تھے وہ اور زیادہ بڑھ گئے۔ بھارتی وزیر اعظم کو اسرائیل نے یقین دہانی کرائی کہ پاکستان میں جو مداخلت کار کشمیر میں داخل کر کے وہاں بھارت کے خلاف دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہا ہے، اسرائیل اس حوالے سے بھارت کی اب عملی مدد کرے گا. حالانکہ بھارت پہلے ہی کشمیر میں ظلم و ستم اور تشدد کی نئی مثالیں قائم کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہی ہے. اسرائیل نے پہلی مرتبہ پاکستان کے خلاف میدان میں آنے کا واضح اشارہ دے دیا ہے. اور یہاں یہ بھی یاد رہے کہ پاکستانی قادیانیوں نے اسرائیل میں مودی کا شاندار استقبال کیا ہے. یہ قادیانی جو ہیں یہ سب سے بڑے یوں کہنا چاہیے کہ پیٹھ پہ خنجر گھونپنے والے ہیں پاکستان کے حوالے سے، اور ہم نے ان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے. ایک مرتبہ کہہ تو دیا کہ یہ غیر مسلم ہیں، لیکن اس کے بعد اس کے جو تقاضے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے اور وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، گھسے ہوئے اندر آپ کی نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں بڑی تیزی سے. اور یہ بڑی تیزی سے قادیانیت کی طرف وہ جا رہے ہیں، اس لیے کہ اسلام کا تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے. بہت بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں بڑی ہی وہ آرگنائزڈ ان کی تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، اور وہ دکھاتے ہیں، خواب دکھاتے ہیں کہ اگر قادیانی ہو جاؤ گے تو تمہیں ہمیں باہر بھجوا سکتے ہیں. یہ مراعات قادیانیوں کو باہر ملتی ہیں. اسلام دشمن ساری قوتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. باہر کیف یہ بھی ایک سوچنے کا مقام. ادھر سینیٹر جان مکین جو امریکی سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور امریکہ کے انتہائی با اثر شخص ہیں اور اسلام دشمنی کے حوالے سے بھی بڑی شہرت رکھتے ہیں، وہ پاکستان کے 3 روزہ دورے پر آئے. یہ ان کا ذکر اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے چند مہینے پہلے ہوا تھا، جو حالیہ امریکی الیکشنز ہو رہے تھے. اس دوران جان مکین نے کہا تھا اوباما کو کرٹیسائز کرتے ہوئے کہ افغانستان میں طالبان جیت گئے ہیں، اوباما ہار گیا ہے. اب وہ خود یہاں تشریف لے آئے ہیں اس ہار کو جیت بنانے کے لیے. اب پاکستان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ پورے طور پر ہمیں تو کرو. اور یہاں سے پھر افغانستان پہنچ کر امریکہ کے اس اہم عہدے دار نے کہا ہے کہ اگر پاکستان اپنا رویہ نہیں بدلتا تو ہم بھی رویہ پھر بدلیں گے، پھر ہم پاکستان کے ساتھ پھر وہ کریں گے جو کریں گے. تھریٹ بھی دے دی ہے پاکستان کو، ہر طرف سے گھیرا تنگ ہو رہا ہے. پاکستان کو اس وقت سیاسی، مذہبی بلکہ ہر سطح پر اتحاد کی شدید ضرورت ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ دل پھٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے گریبانوں تک ہمارے ہاتھ پہنچے ہوئے ہیں، اور ہمیں کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ باہر کے دشمن ہمارے کیا کچھ ہمارے خلاف کیا کاروائیاں کر رہے ہیں. اس سے ہم ماورا ہو چکے ہیں. بہرحال یہ ہے، یہ سب کچھ حالات کیوں ہیں؟ یہ اللہ کی نافرمانی اور دین سے بغاوت کا نتیجہ ہے. سیدھی سی بات ہے، ہم نے خود کو اللہ کی تائید اور نصرت سے محروم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 72 سال دے رکھا ہے ابھی تک. مجال ہے کہ اسلام یہاں پر نافذ ہو جائے، ایک انچ بھی پیش رفت ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ نے بھی ہمیں دشمنوں کے حوالے کر دیا ہے، اور حالات بتا رہے ہیں کہ سخت تر وقت آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور یقین کی دولت عطا فرمائے اور صحیح رخ پر، اور اللہ کا دامن تھامنے کی ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ جب اللہ کی نصرت اور تائید ہوگی پھر کوئی بڑی سے بڑی قوت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اگر نہیں ہے تو پھر اللہ نے صاف دھمکی دی ہے، اگر اللہ اے مسلمانوں اللہ نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا تمہاری دین سے غداری کی وجہ سے، تو پھر اللہ دیکھے گا کہ کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے. پھر مسلمانوں کی کوئی مدد کرنا بھی چاہے تو اللہ رکاوٹ بنے گا اس میں. یہ ہے میسج قرآن کا، اور ہم نے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا رکھا. بس دعا ہی کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پورے قوم کو سچی توبہ کی اور اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.